الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظہ اللہ العالی. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، برود قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ ہم نے 6 مشینیں خریدنی ہیں جن کا یہ قیمت جو ہے تقریباً 10.5 لاکھ روپے بنتی ہے اور ہمارے پاس پوری اماؤنٹ نہیں ہے، لہٰذا جس کی مشینیں ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں 2 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے آپ مشینیں لے جائیں ٹھیکے کے طور پہ اور اس کی ہمارے ساتھ قیمت مقرر کر لیں، آپ ہمیں ماہانہ جو ہے مشینوں کا ٹھیکہ یعنی کہ وہ 20,000 جو ہے وہ طے کر لیتا ہے، کہتے دیتے رہنا سار جو ہماری قیمت طے ہوگی مشینوں کی اس میں سے بھی ہمیں کچھ پیسے کٹواتے رہنا، جس دن آپ کے مشینوں کے پورے پیسے ہمیں موصول ہو جائیں گے اس دن مشین آپ کی ہو جائیں گے اور ہمارا ٹھیکہ ختم ہو جائے گا، تو بتائیے گا کہ ایسا سودا کرنا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سودا کر لیتے ہیں کہ بھی جو مشین ہے یہ ہم نے خرید لی اور ہم پیسے آپ سے تھوڑے تھوڑے کر کے کٹوا رہے ہیں تو مشینیں آپ کی ہو جائیں گی. ادھار میں بھی تو چیزیں خریدی جاتی ہے نا، تو جب مشین آپ کی ہو گئی تو پھر آپ کرایہ کس بات کا دیں گے؟ جتنا کرایہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جناب میں اتنا کرایہ لوں گا، مثال کے طور پر اس کو 12 لاکھ روپے ٹوٹل جو ہے نا بل بنانا ہے اور 10.5 کی مالیت ہے اور باقی جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے وہ نفع لینا چاہتا ہے مزید، تو یہ مشینیں وہ آپ کو 12.5 لاکھ روپے میں بیچتے ادھار میں، ایک مدت طے ہو جائے کہ بھائی اتنے عرصے میں آپ نے پیسے دینے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو کرایہ کی مد میں اس کو نفع ملنا تھا اب چیز کی اصل جو مالیت ہے اس سے اس کو نفع ملنا شروع ہو جائے گا اور ایک جائز راستہ بھی میسر آئے گا.
جی اگلی کال دیجیے.
میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو آج کل موبائل پر گیمز وغیرہ کھیلی جاتی ہیں تو اس پر کوئنز وغیرہ ملتی ہیں اور ان کوئنز کو آگے دینے سے بیچنے سے پیسے ملتے ہیں، تو کیا ایسی گیم کھیل کر جو کوئنز ملتی ہیں ان کو آگے بیچنا اور پیسے لینا جائز ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
دیکھیے پہلے تو یہ پتہ چلے کہ کوئنز لینے کے لیے آپ کو کیا دینا پڑتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے تو پھر تو یہ جوا ہو جائے گا کہ یا تو آپ کے پیسے گئے یا آپ کو پیسے ملے، تو یہ جوئے کی صورت ہوگی. بالفرض آپ کو کچھ نہیں دینا پڑتا، جب بھی یہ کوئنز جو ہیں وہ کس طرح کیش کروائیں گے، آپ کہاں بکیں گے، کیا کیش ہوں گے، اس کی تو کوئی تفصیلات آپ نے بتائی نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس طرح جو گیم کھیلے جاتے ہیں اس میں جو انہماک ہوتا ہے بندے کا وہ لہ و لعب تک پہنچ جاتا ہے. گیم کھیلنے والے کو نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ پڑھائی کی فکر ہے، نہ فرائض کی فکر ہے، نہ واجبات کی فکر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، اور ایک ذہنی طور پر بندہ کیپچر ہو جاتا ہے. اس درجے پر جا کر جو نا گیم کا شوق رکھنا یہ بلا شبہ لہ و لعب کی صورت ہے، تو ایسے گیموں سے اجتناب ضروری ہے.
مسلم یہ ارشاد فرمائے، ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ آج کل جو ہے وہ ڈرائیور رکھنے کے بجائے اس کے ساتھ اس طریقے سے ٹھیکہ کر لیا جاتا ہے کہ جی گاڑی آپ کی ہوگی اور یہ آپ کو ہم دیں گے کہ پر کلو میٹر کے حساب سے آپ کو کتنے پیسے دیں گے. اب جو پر کلو میٹر نکالتے ہیں وہ گوگل میپ وغیرہ سے نکال لیتے ہیں یا جو ایک اندازہ ہوتا ہے وہ نکال لیا جاتا ہے. اس میں یہ تو طے ہو گیا کہ جی یہ کلو میٹر کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے، لیکن جو پیٹرول خرچ ہو رہا ہے یا فیول جو استعمال ہو رہا ہے وہ کمی بیشی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اچھا بعض جگہ پہ رقم دی جاتی ہے اور بعض جگہ پہ یوں بھی ہوتا ہے. دو سوال ہیں، یہ ایک تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ڈرائیور رکھا گاڑی بھی اسی کی ہے اور اس سے طے کر لیا کہ جی ہم اتنی پیمنٹ آپ کو منتھلی دیں گے، اب وہ سیلری کاؤنٹ کر لیں یا جو بھی کر لیں اتنی ہم آپ کو پیمنٹ دیں گے، پلس جو بھی آپ کا فیول جلے گا. اچھا وہ فیول جو استعمال ہونے کی کنڈیشن لگائی جاتی ہے وہ کلو میٹر کے حساب سے لگائی جاتی ہے, ایک اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ جی پر کلو میٹر اتنا فیول ہے. تو اب وہ فیول کے جو بھی چارجز بنتے ہیں کرنٹ ریٹ کے حساب سے وہ پے کر دیے جاتے ہیں. تو دونوں صورتوں کا حکم کیا ہوگا؟
دیکھیں ہمارے ہاں جب آپ ایک گاڑی ہائر کرتے ہیں اور وہ گاڑی دوسرے کی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تو اپنی گاڑی ہے اور آپ دیگر لوگوں سے لیں گے, اس سے سستی ہم آپ کو دیں گے. اور وہ واقعتاً بھی سستی ہوتی ہیں, یعنی میں نے دیکھا ہے کراچی میں جی چھوٹی گاڑی جو ہے وہ 1500 سے 2000 روپیہ یومیہ
جی
بڑی آرام سے کرائے پہ مل جاتی ہے
صحیح
بغیر پیٹرول کے. اور اگر آپ ٹیکسی کرنے جائیں اور ٹیکسی لے کر آپ جو ہے وہ پورا دن گھومیں تو 5-10 ہزار روپے بنا دے گا بل
جی.
تو ایک طرح سے سستا پیکج ہوتا ہے. اب اس میں اصل جو سوال آپ کا ہے وہ پیٹرول کے متعلق ہے
جی.
تو لا محالہ پیٹرول جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی گاڑیاں سٹی ٹو سٹی چلتی ہیں, بعض اوقات اس کے وہ بھی بکنگ کرواتے ہیں لوگ, تو اس کا بھی ایک ریٹ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ہمارا ریٹ ہے پیٹرول آپ کا ہے. اب ایک طریقہ تو بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ جی ٹنکی یہاں تک ہے, آپ جاتے ہوئے اسی کانٹے تک بھروا کے دیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا جو یہ طریقہ ہے کہ جناب آج کل تو بڑا اویئرنیس کا دور ہے اور پتا ہوتا ہے کہ جناب فلاں گاڑی کا یہ ایوریج ہے اور فلاں کا یہ ایوریج ہے, تو کسی ایک ایوریج پر بھی اگر وہ اتفاق کرتے ہیں کہ جی اتنے کلو میٹر پر یہ ایوریج ہے اور اس کو وہ طے کر لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی جہالت یا کوئی کسی قسم کا غرر جو ہے یہاں پر وہ واقع نہیں ہو رہا. یہ دونوں ہی طریقہ کار پیٹرول کے حوالے سے طے کیے جا سکتے ہیں.
ٹھیک سر, بلال انصاری ہیں ہمارے پاس, انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے عرض کرتا ہوں آپ کو کہ موبائل ریچارج ہو یا دیگر طریقوں سے جو پیمنٹ پہنچانے کے ذرائع ہوتے ہیں ہمارے لیگل ذرائع جو ہیں, اس سے بعض اوقات ایسی جگہ پہ پیمنٹ کروائی جا رہی ہوتی ہے, ایسی پروڈکٹ خرید رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے, تو اس کا ریچارج کرنے کا حکم کیا ہوگا؟
دیکھیے اگر تو اس کو پیمنٹ بھیجنی ہے کہ بھائی فلاں جگہ بھیج دو
جی,
اور وہ پیمنٹ بھیجنی ہے مثال کے طور پر شراب کی خریداری پر, ٹھیک ہے, تو یہ بھیجنے والا تو معاون و مددگار بنے گا, اس کو تو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, پتا ہونا چاہیے کہ پیمنٹ کہاں بھیج رہا ہے.
ٹھیک
ہے, ضروری ہے.
اور اگر یوں پتا نہیں ہے اسے, جیسے آئی ڈی کارڈ نمبر دیا, موبائل نمبر دیا, بھائی یہاں پہ 500 یہاں پہ 1000 2000 بھیج دو, اس نے بھیج دیا اور وہ تھا گناہ کا کام, تو کیا یہ مکلف ہے اس بات کی تصدیق؟
دیکھیے پتا نہیں تھا تب تو تفتیش تو ضروری نہیں ہے.
ٹھیک,
روزمرہ حالات میں جو نا لوگ پیسے جمع کروانے آتے ہیں, پتا چل گیا جب تو اب ایسا کام نہیں کر سکتا.
ٹھیک, کال دیجیے. جی
میں نے ایک مکان دیا ہے کرائے پر, وہاں جو بیٹھے ہیں نا آدمی وصول کا کام کرتے ہیں, 50,000 دیتے ہیں قسطوں میں, 5 مہینہ کر کے ایک سال میں 12,000 روپیہ لیتے ہیں. ہمارا کرایہ جائز ہے, ہم جو سے کرایہ لیتے ہیں پھر ناجائز ہم کرایہ لیتے ہیں ان سے.
ٹھیک,
سمجھ نہیں آ رہا.
مکان کرائے پہ دیا ہے, جو رہتے ہیں وہ سود کا لین دین کرتے ہیں باقاعدہ, تو ان کو کرائے پہ دینا اور ان سے کرایہ وصول کرنا مکان,
اگر انہوں نے جائز طریقے سے مکان دیا ہے, وہ جو آج کل رہن کا نظام چل رہا ہے اس طریقے سے نہیں دیا. اب رہنے والا کوئی غلط بزنس کرتا ہے جو اس گھر میں ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے, تو مکان تو کرایہ پہ دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب یہ کام کرنے والا اگر مکان کرایہ پہ لے گا تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہے. مکان کا اپنا ایک استعمال ہے, وہ استعمال ہے رہائش, رہائش ایک جائز مقصد ہے, اس کے لیے مکان کرایہ پہ دیا جا سکتا ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
سر یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا, میں الیکٹریشین ہوں, میں مسجد میں بھی کام کرتا ہوں, یتیم خانہ میں کرتا ہوں, تو جو سامان ہوتا ہے وہ جو بچ جاتا ہے اور جو وہ عہدے دار ہوتے ہیں یعنی کہ کمیٹی والے آدمی وہ سیل کرتے ہیں, وہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے, جو اس کا بچا سامان رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے سامان مسجد کا ہو, یتیم خانے کا ہو, یا کسی عام آدمی کا ہو, یا سیٹ صاحب کا ہو, الیکٹریشین تو کام کرنے آتا ہے مزدوری پر, اپنا کام کرے مزدوری لے چلا جائے, سامان سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مسجد مدرسہ یتیم خانہ اس کا حکم تو دیگر لوگوں کا جو مال ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے, یہاں اور زیادہ احتیاط کرنی ہے. تو ایک بندہ مزدوری پر آیا, اس نے کام کیا چلا جائے, اپنا باقی سامان جانے اور وہ انتظامیہ جانے، اور وہ انتظامیہ بھی بہت سارے آئٹم ایسے ہوتے ہیں جیسے بٹن لگایا مثال کے طور پر، زیادہ لے آئے تھے دو بچ کے تو دکاندار کو جا کر واپس کرا جائیں، تار بچ گئی ہے تو تار بھی واپس ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں کیلے ہیں وہ بھی واپس ہو سکتی ہیں۔ اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ چلو بھائی بعد میں کام آ جائیں گی، تو بعض اوقات بٹن بھی اگر ایک دو ہوں تو خراب ہو جاتے ہیں تو کام آ جاتے ہیں۔ تو کاریگر کو دینے کی کیا تک ہے؟ کاریگر کو دینے کے بجائے اگر واپس کرنا ہے تو دکاندار کو دیں، یا پھر آپ استعمال میں آنے والی ہے تو اس کو رکھیں۔ تو کاریگر نظر نہیں رکھ سکتا اس طریقے سے کہ جناب یہ چیز مجھے ہی ملے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
مفتی یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمائے گا، یہ تو آپ نے اس سوال کے جواب میں جو جواب ارشاد فرمایا آپ نے، لیکن بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، بعض اوقات مساجد میں یہ ہوتا ہے کوئی اسٹور رومز بن جاتے ہیں، چھتیں ہوتی ہیں یا بالکونیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو چیز پرانی ہے، جو چیز ناقابل استعمال ہو گئی یا وقتی طور پہ استعمال میں نہیں آ رہی، وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جمع ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں،
جمعہ بازار بن جاتا ہے پورا،
وہ بس ایک بن جاتا ہے۔ اچھا پھر ان چیزوں کی لائف اور ویلیو ہوتی ہے جس کے ڈیپریسیشن ویلیو بھی ہوتی ہے، تو رکھنے نہ رکھنے اور جو چیز آئی ہے اسے بیچنے کا مطلب کوئی اصول کوئی فارمولہ کیا کرنا چاہیے ایسے لوگ؟
اصل میں دیکھیں کمیٹی اگر سمجھدار آ جائے نا کسی جگہ پر تو بڑے اچھی اچھی چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی جیسے سردی آئیں گی پنکھوں پہ کپڑا چڑھا ہوا ملے گا
جی،
جو اسٹینڈ فین ہیں وہ الگ ایک جگہ پہ رکھے ہوئے ملیں گے، ان پر بھی کپڑا چڑھا ہوا ملے گا۔ جہاں اویئرنیس نہیں ہے، کمیٹی کو بالکل احساس نہیں ہے، گھر کی تو ہر چیز مینٹین رکھیں گے لیکن مسجد کے معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کوتاہی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد ایک چھوٹی مسجد میں کم کام ہوتے ہیں تو بڑی مسجد میں زیادہ کام ہوتے ہیں، جب زیادہ کام ہے تو پھر کاموں کو تقسیم کیا جائے، بھئی ایک رکن یہ کام کرے گا ایک رکن یہ کام کرے گا، تو بعض اوقات تو وہ سوچتے ہیں ہم کیا کام کریں، آتے ہیں بیٹھتے ہیں چکڑی مارتے ہیں چلے جاتے ہیں
جی۔
تو عام طور پر کمیٹی میں پانچ سات افراد ہوتے ہیں تو ہر ایک کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لے، یہ نہیں ہے کہ جناب مینٹیننس ہے تو ایک ہی بندے کے حوالے ہے، نہیں، جو کام زیادہ وقت اور توجہ مانگتے ہیں ان میں زیادہ افراد انوالو ہوں، کام تقسیم ہو جائیں تو آسان طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بہت سارے کمیٹی ظاہر بات چوکی دار تو نہیں ہوتی، ہر وقت جو وہی بیٹھی رہے گی، جا رہے ہیں تو جناب بلب بند کر دیں، پنکھا بند کر دیں، گیٹ بند کر دیں، تو یوں مساجد کے جو کام ہیں آپس میں تعاون کرنے سے آگے بڑھتے ہیں، تو ان کو تعاون کر کے آگے چلایا جائے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
ہمارا سوال ہے کہ ہمیں، ہمارا دکان ہے ٹینٹ کا شاپ ہے، ادھر جو ہمارے یہاں جو ریٹ ہیں نا وہ تین چار سال پہلے کے ہی فکس ہیں، جتنی بھی ہماری ایسوسیشن ہے ادھر، بعض اوقات یہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گزارا نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہم دام بڑھا سکتے ہیں، کیا کوئی راستہ ہے کوئی اسلامی؟
کیا سوال کیا؟
یہ ٹینٹ وغیرہ میرا خیال ہے جو ڈیکوریشن وغیرہ کا سامان ہوتا ہے اس کی شاپ ہے ان کی، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، اس نے چار سال یا تین سال پہلے کچھ ریٹ فکس کیے تھے تو اسی ریٹ پہ چل رہا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے تو کیا ہم بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے؟
دیکھیے اصل تو معاملہ ہے آپ کا اور گاہک کا، لیکن بعض اوقات مارکیٹ میں اخلاقی بنیادوں پر کچھ ریٹ طے ہوتے ہیں، حجام جو ہیں یہ بھی کرتے ہیں
جی،
ان کی بھی یونین ہوتی ہے، اور یہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہ ہو کہ کوئی ایک آدمی سستی سروس دینے بیٹھ جائے اور باقی لوگ پھر اس پر آپس میں لڑ پڑیں، تو آپس کے تنازعات اور لڑائی کو دور کرنے کے لیے دیکھا جائے تو ایک اچھی بات ہے، آپس میں کوآرڈینیشن کر کے چلنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نظر ثانی پہ تو کر سکتے ہیں نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں، لیبر چارجز بڑھ گئی ہیں، خرچے بڑھ گئے ہیں، تو اپنے اس معاہدے کو ریشیڈول یا اپنا دوبارہ سے نظر ثانی کر سکتے ہیں، اس پر آپ کوئی حرج نہیں اس میں۔
مفتی، ایسوسیشن کی پابندی کرنا ان کے اوپر اخلاقی طور پہ ضروری ہے، شرن بھی ضروری ہوگا؟
دیکھیں چار بندوں میں بیٹھ کے بندے نے ایک بات کی ہے کہ میں یہ کام کروں گا،
ٹھیک،
تو پھر وہ کرنا چاہیے اس کو،
ٹھیک،
یا تو وہ پہلے ہی بول دے کہ جی میں یونین کا حصہ نہیں بنتا،
صحیح،
ٹھیک ہے، چار بندوں میں بیٹھ کے زبان دی ہے تو کوئی وجہ ایسے نہیں ہے تو کرنی چاہیے،
ٹھیک،
اور فوائد بھی ہیں اس میں، فوائد بھی ہیں۔ دیکھیے جب تک ہمارے ہاں برادری مضبوط رہے گی، مارکیٹ یونینز مضبوط رہیں گی، بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، مارکیٹ میں آ کے جو ہے نا ایک بندہ بیٹھتا ہے اور چیٹنگ کرتا ہے
جی,
تو یونین کا کام ہے اس کو سمجھانا کہ تم اس طریقے سے نہ کرو, ٹھیک ہے. ایک کسی ایک دکاندار کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے تو یونین آ جاتی ہے کہ بھائی ہمارے دکاندار کے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہے. تو آپس میں جائز مقاصد کے لیے یونین بنا کر رکھنا اور اس طرح نظام لے کر چلنا یہ اچھی بات ہوتی ہے, تو بری بات نہیں ہوتی. برادری سسٹم جب تک مضبوط ہے, اب تو کہاں مضبوط ہے, بکھرتا چلا جا رہا ہے. جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے نا, بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ برادری بائی پاس ہو رہی ہے. آپ چلے جائیں 20-30 سال پیچھے, ہر بات جو ہے نا خاندانی بات برادری کے بڑوں میں بیٹھ کر ڈسکس ہوتی تھی, بڑوں کی رائے شامل ہوتی تھی, تھوڑی سی بات ہو جاتی تھی تو بڑے مصالحت کے لیے آ جاتے تھے. اب بندہ سوچتا ہے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں. اب منہ اٹھا کر جب دونوں پارٹیاں آپس میں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں, بیچ میں کوئی انوالو ہی نہیں ہوتا, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, کلیش نکلتا ہے.
سر انوالو بھی کیسے ہو کوئی نا, جو عزت دار آدمی ہے جس کا اپنا ایک منصب ہے, وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں مصالحت کرنے بیٹھوں گا تو مجھے لینا دینا تو کچھ ہے نہیں اور برائی ملنی ہے.
دیکھیے کچھ کام اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ لینا دینا ملے جب بھی آپ وقت دیں, جب بھی آپ کوشش کریں. ایک موضوع ہے, اس موضوع میں غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ غلط فیصلے بھی کروا دیتے ہیں, بڑے بڑے غلط فیصلے کروا دیتے ہیں, لیکن موٹی موٹی جو باتیں ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. ان موٹی موٹی باتوں میں بھائی بھائی لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی آپ کے خاندان میں چار بڑے بھی ہیں ان کو بیچ میں ڈال لو. اچھا بعض اوقات بڑوں کو بھی پہل کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا لیکن چلے فیصلہ کروانے نہ آئے, ایک بندے کو سمجھا تو سکتے ہیں آپ کہ بھائی آپ یوں نہیں یوں کریں آپ. تو برادری سسٹم کے کمزور ہونے کی وجہ سے معاشرتی اور خاندانی جو بگاڑ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی
اگلی کال دیجیے.
ایک دکان جو کہ 3 مہینے کے ایگریمنٹ کے اوپر خریدی ہے اور ایگریمنٹ میں 1 مہینے میں 50% پیمنٹ کر کے قبضہ لینے کا لکھا ہوا ہے, 15 دن میں دکان کرائے پر چڑھ جاتی ہے, اور اس دن جب دکان کرائے پر چڑھی خریدنے والے نے تقریباً 30% پیمنٹ کی ہے, تو اس صورت میں دکان کا جو کرایہ ہے اور دکان کا ڈپوزٹ وہ کس کے پاس جائے گا؟
دیکھیے جس نے دکان خرید لی ہے وہ مالک ہو چکا ہے. ادھار جو خریداری ہوتی ہے, ادھار خریداری میں سامنے والا جو آدمی ہے وہ چیز کو روک کر نہیں رکھ سکتا, یہ ایک بنیادی اصول ہے. لیکن پراپرٹی کے اندر معاملہ یہ ہے کہ لوگ روک کے رکھتے ہیں, ہمارے زمانے میں تقریباً یہی معاملہ ہے. اچھا وہ روک کے رکھتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے سوال بھی نہیں کیا گیا, اصل سوال ہے کرائے کا. تو کرائے کو میں سمجھتا ہوں کہ بیچنے والے کا حق نہیں ہے کہ وہ کرایہ رکھے. جب آپ نے چیز بیچ دی ہے اور پیمنٹ شیڈول ہو چکی ہے تو پھر آپ کو حوالے کر دینی چاہیے, یا کم از کم کرائے پر آپ دکان لیٹ کر دیں تھوڑا سا کہ بھائی اپنا پارٹی نے 15 دن بعد تو پیمنٹ کر دینی ہے, تھوڑا سا آپ رک جائیں اس پارٹی سے آپ بات کر لیں. اب اس پارٹی کی مرضی ہے کرایہ پر دینا چاہے یا نہ دینا چاہے, ہو سکتا ہے اس سے خود بیٹھنا ہو. تو یوں اس کے لیے تو دکان خالی کرنی ہے آپ کو تاکہ قبضہ دیا جا سکے. آپ اپنی مرضی سے کرایہ پہ چڑھا رہے ہیں, اس سے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ جنم لیں گے.
ٹھیک مقصود, کسی خاتون نے پلاٹ دیا تھا مسجد کے لیے اور پلاٹ دے بھی چکی ہیں, قبضہ بھی ہو چکا ہے, ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے, لیکن وہ پلاٹ جو ہے وہ ایک مسجد کے بہت قریب ہے, تو کیا اس پلاٹ کو بیچ کر دوسرے کو مسجد بنا سکتے ہیں یا اس پلاٹ پہ مدرسہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے وقف پراپرٹی جس مقصد کے لیے وقف ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, وہ مقصد وہاں پر کرنا پڑے گا. میں نے یمن میں دیکھا ایک گلی میں کئی کئی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اس کی وجہ کیا تھی؟ بڑا عشق و محبت کا نکتا تھا اس کے پیچھے کہ وہ مساجد, مطلب آبادیاں کم ہوتی تھی, کسی بزرگ نے آ کے بنائی 800 سال پہلے, 900 سال پہلے. ان لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ہم اس تعمیرات کو چھیڑیں.
ٹھیک
آج تک وہ مٹی کی ہیں، لپائی ہوتی ہے، وہی لکڑی کی چھت ہے، اس کی ہلکی پھلکی مرمت کر لیتے ہیں۔ ایک اور بزرگ اس کے بعد آئے، انہوں نے جگہ تنگ تھی تو آگے جا کے مسجد بنا لی، اس کے بعد آگے جا کے مسجد بنا لی، قریب قریب مساجد موجود تھیں
جی۔
تو جب مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے ایک مسجد میں، تو یہ تو نہیں ہے کہ بھائی دوسری مسجد بنا کے یہ مسجد ویران کرنا چاہتے ہیں، ایسا تو معاملہ بھی نہیں ہے۔ اگر ضرورت موجود ہے مسجد کی، تو آج کل کوئی گلیاں ہی تھوڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، بڑی بڑی گلیاں ہوتی ہیں،
تو بعض اوقات قانونی رکاوٹ ہوتی ہے۔
دیکھیے قانونی رکاوٹ نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جو پلاٹ وقف ہو چکا ہے اس کو اپنے حال پر باقی رکھنا ضروری ہے۔ ان صاحب نے مجھے بھی میسج کیا ہوا ہے ان باکس پر، فیس بک کے ان باکس پر، ان کو جو پرابلم ہے وہاں کے مقامی علماء سے مل کے حل کریں۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ پارٹنر ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ جیسے اگر ایک کشتی ہے، اس کا ایک مالک ہے اور دوسرا پارٹنر بن رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹنر سمندر میں جا کے کاروبار کا پورا کام کاج سنبھالے گا، سمندر میں فشنگ میں جائے گا اور بقیہ سب کام کاج وہیں کرتا ہے، تو کیا اس صورت میں 50% کا حصے دار بننا جائز صورت ہوگی؟ رہنمائی فرمائیے۔ مالک بوٹ کا ہے اور اس کے اندر جو کیپٹن ہوتا ہے ٹنڈل، وہ 50% کا بھاگیدار بن سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔
ہمارے بنگلہ باشی بھائی ہیں، کراچی میں ابراہیم ادری پر بہت بڑی آبادی ہے ان کی، اور مچھر کالونی کی طرف بھی بہت بڑی آبادی ہے
جی۔
اور اتفاق سے میرے پاس 3 دارالفتا ہیں، ان میں سے 2 دارالفتا، ایک تو نور الفانیہ میں بیٹھتا ہوں اور ایک کرنگی، دونوں ہی جگہ پر بنگلہ زبان میں طلاق کے مسائل بہت آتے ہیں، کیونکہ آبادیاں ہیں تو پھر وہ یہ طلاق کا لفظ بولا، اب وہ لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ تو بعض اوقات تو بنگلہ دیش بھی علماء سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس لفظ کا کیا معنی ہے، یہ لفظ سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ اب انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یوں ٹی وی پہ بیٹھ کر میں یہ مسئلہ ان کو سمجھا نہیں سکتا۔ تو اگر تو یہ ابراہیم حیدری کی طرف رہتے ہیں تو رضا مسجد کرنگی 5 نمبر میں دارالفتا علیہ سنت واقع ہے، وہاں تشریف لے آئیں۔ اگر یہ مچھر کالونی کی طرف رہتے ہیں تو کھارا در پولیس چوکی پر، جہاں آپ کے جال وال ملتے ہیں سارے، جو ہے نا اس آگے ایک گلی ہے باکڑا ہوٹل والی، اس کے قریب ہی ہے دارالفتا علیہ سنت جو ہے نا وہ واقع ہے، وہاں سے مسئلہ پوچھ لیں۔
اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کمپاؤنڈر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ بخار یا کچھ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو وہ پہلے ڈرپ وغیرہ انجیکشن لگا دیتے ہیں نا، تو پھر وہ بعد میں قیمت وغیرہ طے ہوتی ہے، تو اس طرح کرنا جائز ہے کہ کیونکہ وہ انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ بس جاتا ہے، تو پہلے وہ چیک کر کے جو ہے نا انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگا دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں اگر حساب میں تاخیر کر دی جائے، کہ کسی انسان کسی عذر کی وجہ سے کہ نقد تک وقت کی کمی کی وجہ سے، تو اس تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔
دیکھیے زکوٰۃ کے نصاب کا دن پورا ہو گیا، نصاب کا دن آ گیا، اب تاخیر نہیں کر سکتے، تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے، فوری ادائیگی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ پہلے نکال دینی چاہیے، وہ تاریخ آنے نہ دی جائے۔ تاریخ آنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں کیا کروں، کوئی مل نہیں رہا، تو بھائی پہلے سوچ لیں تھوڑا سا۔
اس سب اگر صورت یہ ہو کہ جیسے پچھلے سال 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکلی تھی، تو اس سال زکوٰۃ کا دن آنے تک 1,25,000 1,30,000 روپے دے چکا ہوں، لیکن ابھی پرٹیکولرلی حساب نہیں کیا ہے کہ بنتا کتنا، اندازہ یہ ہے کہ اس کے اندر بنے گا۔
دیکھیں بندے کو آئیڈیا تو ہوتا ہے نا
جی جی
کہ زکوٰۃ پچھلے سال سے زیادہ بنے گی
جی،
تو میں اتنی پہلے دے دوں
جی،
تو اگر زیادہ بھی دے دیتا ہے تو بعض صورتوں میں آگے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے
جی۔ اگر یہ دے چکا ہے زکوٰۃ لیکن حساب فائنلائز نہیں کیا ہے تو بھی گناہگار ہوگا؟
دے چکا ہے تو پھر کیوں گناہگار ہوگا؟
ٹھیک،
احتیاط کے پیش نظر زیادہ دے دے تھوڑی سی،
ٹھیک،
تو تاکہ تاخیر کرنے والا نہ کہلائے۔ اور حساب بھی کیا ضروری ہے کہ جو سال آ رہا ہے اسی دن حساب کرنا ہے اس کو؟ ٹھیک، کچھ چیزوں کا حساب ٹھیک ہے اس دن بھی کرنا پڑے گا، لیکن بندہ جب کلوزنگ کرنے بیٹھتا ہے تو جن کے بڑے کام ہیں تو ان کو تو ہفتوں لگ جاتے ہیں کلوزنگ کرنے میں.
جی جی بالکل ایسے ہی.
پہلے سے جو ہے نا وہ چیزیں کی جائیں گی. اور رہی بات ڈرپ والی, تو دیکھیں یہ اچھی بات ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں کبھی کبھی جاتے ہیں, ورنہ جو زیادہ جاتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی فیس اتنی ہے اور ڈرپ اتنے کی لگاتا ہے اور یہ انجیکشن اتنے کا لگاتا ہے. اور بعض اوقات ڈاکٹر صرف دیکھتا ہے اور پرچی لکھ دیتا ہے جی برابر میں اسٹور ہے وہاں سے لے آؤ,
جی
تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے ایسے مسئلے پر, ایسے موقع پر کہ بھئی یہ ڈرپ آپ لگا رہے ہیں اس کے کتنے پیسے لوگے,
ٹھیک ہے
تو کمپیوٹر بتا دے گا بھی اتنے پیسے.
دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں, ایک تو ہوتا ہے کہ جو بھی وہ ڈرپ انجیکشن یا جو بھی چیزیں یوز کر رہے ہیں اس کی رقم ہوتی ہے, دوسرا اس کو جو سروس چارجز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ انجیکشن لگانا ہے تو اس کے یہ سروس چارجز ہیں, ڈرپ لگانی ہے تو یہ ہے, بینڈیج اس طرح کی ہے تو یہ ہے, تو ان کے سروس چارجز تو طے شدہ ہوتے ہیں. اچھے ہاسپٹلوں میں, بڑے ہاسپٹلوں میں جائیں تو وہاں طے شدہ ہوتے ہیں, اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے وہ مارکیٹ پرائس لگا رہے ہوتے ہیں.
نہیں, آپ جن اچھے ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں وہ پرچی دے دیتے ہیں کہ اسٹور سے لے آؤ,
جی
ٹھیک ہے,
ایسے ہی
تو قیمت پتہ چل جاتی ہے.
جی
جو چھوٹے سے ہاسپٹل ہوتے ہیں بالکل ڈسپنسری ہوتی ہیں, انہوں نے ڈرپ بھی خود ہی رکھی ہوتی ہے,
جی
تو ان سے بندہ پوچھ لے کہ یہ ڈرپ آپ لگا رہے ہیں اس کے کتنے پیسے لوگے,
ٹھیک
تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا.
صحیح. اگلی کال دیجیے.
سر میں نا ایک گروپ میں کام کر رہا تھا, 10-12 دکاندار تھے میرے ساتھ, ان میں سے ایک آدمی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا, اس نے میرا کافی سارا نقصان کیا ہے, اب وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے بار بار, تو میں اس کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو اگر معاف کرتا ہوں تو میرا اور بھی نقصان کرے گا, وہ یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ڈائریکٹلی معاف کروں یا اپنے دل میں معاف کر دوں تو معافی ہو جائے گی.
دیکھیں واضح طور پر معاف کر دیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں مذمت آئی ہے اس بات کی کہ ایک بندہ معافی مانگنے آئے اور سامنے والا معاف نہ کرے, یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے, اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے, یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں, اولیاء اکرام محفوظ ہیں, اس کے علاوہ تو ہم روزانہ غلطیاں کرتے ہیں, آج اس سے غلطی ہو یہ کل ہم سے بھی ہو سکتی ہے, اب ہم کسی سے معافی مانگنے جائیں وہ معافی نہ کرے تو کتنی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. تو معافی دن مانگنے والے کو معاف کر دیں, صراحتن کر دیں, اور پھر اگلی ڈیلنگ اس سے کس انداز پر کرنی ہے یہ طے کریں, آپ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ نہ آئے, اس فاصلہ اختیار کرنے میں تھوڑا دور رہے گا, اور جو آپ کو اندیشہ ہے اس اندیشے کو دوسرے انداز میں کور کیا جا سکتا ہے.
اس وجہ سے یہ جو کہہ رہے ہیں, میں سائل کی بات کو تھوڑا سا لینا چاہوں گا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص سے غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے بھی اس نے غلطی کی ہے اور اب وہ خوف زدہ ہو گیا ہے یا یوں ہو گیا کہ یار یہ ہو تو گیا, مجھ سے اب دیکھو کیا ہوتا ہے, سامنے والے کا ریئیکشن کیا آتا ہے, اگر یہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتا نا تو یہ تھوڑا سا محفوظ ہو جاتا ہے جس کو نقصان پہنچا, اب وہ محفوظ ہو گیا کہ اگلا نقصان نہیں پہنچا, لیکن یہ معاف کر دیتا ہے نا تو اس سے اب بعض اوقات جس کو معاف کیا جا رہا ہے نا وہ بھی پھر غلطی کو دہرانے میں لگ جاتا ہے.
تو اس سے تھوڑا فاصلہ کر لیا جائے گا, اس کے ساتھ اگر آپ کو ڈیلنگ کرتے ہیں تو آپ ڈیلنگ کرنا چھوڑ دیں گے,
ٹھیک ہے
تو کیسے کوئی نقصان پہنچائے گا,
ٹھیک ہے, یعنی صورت ایسی بنا جائے کہ اسے پتہ چل جائے بہرحال معاف کرنے کا,
اسی میں بہتری ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ خون کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے, اگر کوئی بآمر مجبوری خریدتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں اس لیے بیچ رہا ہوں تب کیا حکم ہوگا, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں.
دیکھیے خون مال نہیں ہے, مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ خون ایک قدرت کا دیا ہوا عطیہ ہے اور انسان اپنے جسم کے اعضاء کو بیچ نہیں سکتا, کئی وجوہات سے خون کی جو خرید و فروخت ہے وہ حرام ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مل نہیں رہا کہیں سے, اول تو آج کل بڑے شہروں میں سے کیفیت نہیں ہوتی, خون کی بڑی بڑی جو ہے وہ ڈونیشنز موجود ہوتی ہیں اور اس طرح کے بلڈ بینک جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جہاں پر خون مل جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بندہ لا دیں خون دے دیں ہم آپ کے نمبر کا خون دے دیں گے. بالفرض کوئی ایسی صورتحال ہے واقعتاً ہی نہ مل رہا ہو تو دیکھیں جب بندے کی جان جانے کا اندیشہ ہو, اس تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو, یا وہ اسباب پائے جائیں, جب شریعت مطالعہ نے خون کے انتقال کی اجازت دی ہے تو پھر ایسے موقع پر کسی نے بامر مجبوری خریدا تو خریدنے والا گناہگار نہیں کہلائے گا، اگرچہ کہ بھوک کے اور علاج کے مسائل الگ ہیں۔ فقہی اعتبار سے جو بھوک ہے اس میں یقین کا عنصر پایا جاتا ہے کہ جناب بھوک جو ہے اس سے بندہ مر جاتا ہے، لیکن علاج کروانے کی ہر صورت ایسے نہیں ہوتی کہ علاج نہیں کروایا تو بندہ مر جائے گا، لیکن بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی بھی ہیں جہاں ظن غالب کی حد تک پتہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی حالت استرار میں ہے تو مردار کھا کے بھی بقدر ضرورت وہ زندہ رہ سکتا ہے، تو یوں مجبوری کی بات ہو رہی ہے، مجبوری کے اندر اور معاملہ ہے، لیکن عام حالات میں ایسا کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور جو بیچنے والا اور پیسے لینے والا ہے اس کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، تو اس کے لیے تو قطن وہ رقم لینا حلال ہی نہیں ہوگا۔
اس وقت بعض اوقات یوں دیکھنے میں آئے کہ جو خون لے رہا ہے اپنے ریلیٹیو کے لیے لے رہا ہے، ماں کے لیے، والد کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو اب جو لوگ دینے آئے خون وہ باقاعدہ مطلب خون بیچتے بھی نہیں ہیں اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت بھی، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے بلڈ بینک میں بھی جائیں آپ تو نارملی بلڈ بینک والے بھی کچھ جوس، بسکٹ، اس ٹائپ کی چیزیں وہ دیتے ہیں، وہ تو بغیر کہے دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خون دینے کے بعد کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بھی کوئی اس طریقے کی خیر خواہی ان کی کرتا ہے کہ جی آپ نے خون دیا ہے، جوس پی لیں، یوں کر لیں، اچھا کوئی غریب بندہ ہے، دور سے آیا ہے، پتہ ہے دور سے آیا ہے، تو اس کو جاتے ہوئے کرائے کے پیسے دے دیے کہ رکشا میں چلے جانا، مطلب تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟
دیکھیے جوس ایک کامن چیز ہے اور وجہ یہ ہوتی ہے اس کی کہ کچھ بندہ کمزوری محسوس کر رہا ہوتا ہے اور نکاہت محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو ایک ابتدائی طور پہ جو ہے نا ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے
جی،
تو یہ تو معاوضہ نہیں کراتا۔ اور جو آپ نے مثال دی ایک بندہ آیا ہی دور سے ہے، وہ خون دینے نہ آیا ہو، آپ نے بلایا کسی کام سے، تب بھی اس کا یہ حق تو بنتا ہے آپ اس کو کرایہ دے دیں، کرایہ کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔
ٹھیک،
تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ صورتحال بن جاتی ہے،
استحسان ایک طرح کا، خیر خواہی۔
خیر خواہی بھی نہیں ہے، سامنے والے کی بنیادی ضرورت ہے، وہ کرایہ خرچ کر کر آیا تو کرایہ تو دیتے ہیں آپ اس کو کم از کم۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مساجد میں محفل کے دوران خوشبو وغیرہ والے وہ خوشبو کی وہ چھڑکاؤ وغیرہ کرتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ان کا وہ پیسے لینا کیسا اور ہم عام عوام کا ان کو وہ پیسے دینا کیسا، یہ شرعی رہنمائی فرما دیں۔
ہاں، بعض جگہوں پہ رواج ہے ایسا، کراچی میں تو اکا دکا ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، بڑی محفل ہوتی تھی کہ زمانے میں
جی
جب ہم دیکھا کرتے تھے، تو خوشبو چھڑکنے والا اگر تو صدق کے دل سے چھڑک رہا ہے خوشبو تو بڑا ثواب کا کام ہے جناب، ایک نیک اور پاکیزہ محفل کو معطر کر رہا ہے۔ اور اگر اس کا مقصد جو ہے وہ پیسے لینا ہے لوگوں سے تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں نا، وہ بیچ تو رہا نہیں ہے
جی،
اچھا بالفرض کسی نے بھی پیسے نہیں دیے تو اس کے توقعات کیا ہوں گی؟
صحیح،
اس موقع پر پیسہ لینا ہے تو نذرانہ، مطلب اجرت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ کوئی طے شدہ معاملہ نہیں ہے اور نذرانہ جو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ جو لے کر آیا ہے اس کی نیتیں کیا ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے، تو وہ اپنی نیتوں کو دیکھ لے۔ اگر وہ صرف نیکی کے لیے لے کر آیا ہے تو بھائی وہ تو عام طور پر غریب آدمی ہوتا ہے
جی،
تو یہ کوئی مناسب طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، مطلب مسجد میں تجارت نہیں کر سکتے تو جو ادھار ہے اس کا لین دین کر سکتے ہیں؟ کسی کو ادھار دینے وہ مسجد میں نظر آ گیا تو اس کو رقم دے دی؟
نہیں، مساجد دنیاوی کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
سر میرا یہ سوال ہے کہ سر ہم پانچ بھائی ہیں، ایک بہن ہے، ہم تین بھائیوں کو بے دخل کر دیا گھر سے، زبردستی مطلب غصے سے نکال دیا، اب دو بھائی اس گھر میں رہ رہے ہیں، اب ہمیں نا تین بھائیوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کھانے تک کو ہمارے پاس بہت مشکل ہو رہی ہے، تو سر اس کے معاملے میں مجھے چاہیے، میں پوچھ رہا تھا کیا کرنا چاہیے سر ہمارے کو۔
آپ نے بتایا نہیں کہ گھر کس کا ہے، آپ کے والد صاحب کا ہے یا بھائیوں کا ہے؟ اور اگر والد صاحب کا ہے وہ حیات ہیں، انتقال کر گئے؟ چل میں مختلف صورتوں میں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ اگر تو یہ وراثت کا گھر ہے، والد صاحب کا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر بات ہے اس بطور ترکہ آپ کی والدہ حیات ہیں تو ان کو بھی ملے گا، بھائیوں کو ملے گا، بہنوں کو ملے گا. اگر والدہ حیات ہیں تو پانچ اور پانچ دس، اور ایک بہن بتائی
جی، ایک بہن پانچ بھائی،
ٹھیک ہے نا، گیارہ اٹھاسی سے ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے. اور اگر والدہ نہیں ہے تو اپنا گیارہ حصے ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے. تو وراثت کا اگر ہے تو اس تناظر میں میں عرض کر رہا ہوں، یعنی وراثت کا اگر ہے تو. اور اگر وراثت کا نہیں ہے، والد صاحب تو زندہ ہے، تو اولاد جب بڑی ہو جائے تو والد پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. وہ بچہ بالغ ہوا، شریعت کہتی ہے باپ کی مرضی ہے اس کو کھلائے پلائے یا نہ کھلائے پلائے. ہاں جو جوان بیٹی ہے، یعنی بیٹی شادی ہونے تک باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ اس کی عمر کتنی ہو جائے. لیکن جو بیٹا ہے بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب وہ خود کھائے پیئے، یہ بنیادی اصول ہے. تو باپ زندہ ہے اور انہوں نے بیٹوں کو الگ کر دیا کہ بھائی جاؤ تم کھاؤ کماؤ، تو باپ پر کوئی الزام نہیں ہے. اب آپ خود اپنے راستے تلاش کریں. تو اگر آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ باپ سے گلہ کر رہے ہیں تو گلہ بنتا نہیں ہے. اور اگر سوال یہ ہے کہ وراثت کی جگہ ہے اور دو بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، باقیوں کو نہیں دے رہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. بھائی ایسا اختیار ہرگز نہیں رکھتے. اللہ معالیٰ اس گھر کو بیچا جائے گا، اور بیچ کے یا تو یہ ہے کہ وہ خود پیسے دے سکتے ہیں تو ان بھائیوں کو پیسے دے کر گھر خود رکھ لیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر جو خریدار ہے اس سے پیسے لیں، گھر خریدار کے حوالے کر دیں اور آپس میں پیسے بانٹ لیں، اور سب کے سب پھر کرائے پہ چلے جائیں. یہ کرنا پڑے گا.
یہ جو انہوں نے صورتحال بیان کی، ان کی صورتحال پہ پرٹیکولر بات نہیں کر رہا، لیکن معاشرے میں بعض اوقات یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ وراثت کا نہیں ہے گھر، گھر کسی بھائی کا ہے، اس نے خود اپنی محنت سے بنایا ہے، البتہ بڑے ہونے کے ناطے یا کماؤ پوت ہونے کے ناطے وہ اپنی فیملی کو لے کر چل رہا تھا، جہاں تک اس سے ممکن ہوا لے کر چلا وہ. لیکن بعض اوقات ایسے مواقع پر جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں یا جو دوسرے بھائی ہوتے ہیں، انہیں بھی جو ہے نا وہ مطلب آرام کی لگ جاتی ہے، میں بڑا مہذب لفظ یوز کر رہا ہوں، آرام کی لگ جاتی ہے، اور وہ اسی کے ڈیپینڈنٹ ہو کر رہ جاتے ہیں ہر چیز میں. پھر وہ کہیں نہ کہیں کہانی کا اینڈ ہوتا ہے، وہ کہتا بھائی میری اپنی فیملی ہے، آپ لوگ جاؤ یہاں سے، اپنا کرو جو بھی کرنا ہے. اب یہاں پہ اختلافات شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ مطلب کیچڑ بھی اچھالی جاتی ہے. ان دونوں طبقات کو آپ کیا کہیں؟
اصل میں پلاننگ نہیں کرتے ہم اپنی. بعض اوقات والد صاحب بھی بالکل پلاننگ نہیں کرتے
جی.
جو بڑے بیٹے ہیں وہ آہستہ 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 کیپچر کر رہے ہوتے ہیں والد کی چیزیں، اور بالکل آنکھ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نہیں لینی ہے. تو والد کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے تدابیر کرے کہ ان کے بعد کوئی تنازع کھڑا نہ ہو.
ٹھیک.
اچھا بچے ہیں تو بچوں میں دیکھیں ہر جگہ ایک سچویشن نہیں ہوتی
جی.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو بڑے ہیں باقی چھوٹے ہیں
جی.
تو بہت سارے اچھے گھرانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، پڑھائی مکمل کرواتے ہیں، پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. تو پھر چھوٹے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہماری جو لائف ہے وہ تھوڑا الگ ہے، ہم تھوڑا لیٹ آئے ہیں دنیا میں، ہماری اسٹرگل زیادہ ہے، ان کو تو جو نا وہ پہلے سے ایک لائن مل گئی. تو یوں ہر آدمی کی قسمت، اس کی لائف، اس کا پس منظر سب الگ الگ ہوتے ہیں. دوسروں کے مال سے جو امیر بننا چاہتا ہے نا، وہ ساری عمر فقیر رہتا ہے. خود کوشش کریں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کی تاریخیں موجود ہیں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، محنت کی بہت کچھ ہو گیا. تو آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، آپس کے تنازعات کو دور کیا جائے. لوگ ساری عمر رونے میں لگے رہتے ہیں
جی.
ہمارے بھائی نے یہ کر دیا، ہماری بہن نے یہ کر دیا، ہماری بھابھی نے یہ کر دیا، ہمارے فلاں نے یہ کر دیا. یار آپ چیپٹر بند کر دیں یہ.
ٹھیک.
آپ ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں.
صحیح.
منتشر ہو گیا آپ کا ذہن. کام پر فوکس کریں، کام کریں، آگے بڑھیں.
ٹھیک.
چھوڑ دیں سب کو. ہماری ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری کہانیاں ہی ختم نہیں ہوتی،
لکیریں پیٹتے رہتے
لکیر پیٹتے رہتے ہیں.
ٹھیک. درست فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت